بسم الله الرحمن الرحيم نحمده صلی علی رسوله الكريم. کتاب ہے فیض یزدانی جو ترجمہ فتح ربانی کا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس اتوار کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. یہ 18ویں مجلس جس کا تذکرہ چل رہا ہے یہ اتوار کی صبح 16 ذی القعدہ 545 ہجری میں آپ کی خانقاہ شریف میں ہوئی تھی. اللہ سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر کیا ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم اس لیے مل بیٹھتے ہیں کہ ہمارے دل بھی بن جائیں، سنور جائیں، پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، شفاف ہو جائیں، اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں، اللہ کی محبت سے معمور ہو جائیں، اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں، اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو یہ تاثیر بھی ہمارے دلوں میں اترے گی، کیونکہ حضرت کا بھی اس زمانے میں ان ارشادات سے یہی مقصود تھا. یہ ارشادات ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس وقت آپ کی خدمت میں اپنے دل کی اصلاح کے لیے ہی حاضر ہوتے تھے. یہ تاثیر اس کے اندر ہے. اصل واز تو عربی میں ہے جس کا ترجمہ مولانا عاشق لائی میر کی رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس میں سے پڑھا جا رہا ہے. تو فرماتے ہیں جہاں ہم نے پہلے پڑھا تھا چند سطریں اس کی پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں جب تک تو اپنے نفس کے ساتھ ہے اس وقت تک تو اس مقام تک کبھی نہ پہنچے گا. یہ پہلے تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، گردن جھکا دینا. اللہ کرے کہ ہم بھی جھکانے سے مراد کیا ہے یہ سمجھ میں آ جائے، یعنی ہر حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، یعنی تسلیم کر لینا، عمل کر لینا. صرف نام کی بات نہیں ہے کہ خاصی گردن جھکا لی، جھکانا یہ ہے. تو اسی میں آگے فرماتے جب تک تو اپنے نفس کے ساتھ ہے اس وقت تک اس مقام تک کبھی نہیں پہنچے گا. اب یہاں لفظ مقام کو بھی پھر ذرا سمجھ لیں، اللہ میں سمجھا دیں. کچھ اصطلاحات ہوتی ہیں جو معروف اور مشہور ہو جاتی ہیں، اس کی حقیقت و ماہیت سے بے خبری ہوتی ہے. تصوف کے اندر یہ لفظ اکثر ہے کہ اس کا بڑا اونچا مقام ہے. یہ تو اونچے مقام سے سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں وہ آسمانوں کو چڑھ گئے. یہ اکثر یہاں عرض کی جاتی ہے. اب کسی میں اندازہ لگا لیں کہ یہاں لفظ مقام پھر آیا ہے. تو یہ مقام سے مراد کیا ہے؟ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں اس کا نام ہے الفلا ٹاؤن. یہ الفلا ٹاؤن ایک کیا ہے؟ مقام ہے. یہاں سے کہیں کھسک کے جائے گا جی؟ لاہور ایک مقام ہے، صدیوں سے یہی ہے. مقام وہ چیز ہے جو قیام پذیر ہے، جو ٹلتی نہیں ہے، ہلتی نہیں جگہ. تو یہاں مراد یہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں جو صفات مقصود ہیں، مطلوب ہیں، وہ ہمارے دلوں کے اندر ایسی قیام پذیر ہو جائیں کہ ہلے نہیں. جیسے حیا کا مقام ہے کہ بے حیائی کبھی ہوگی بھی نہیں، سے اس کو حیا کا مقام حاصل ہو گیا. اس کو صدق کا مقام حاصل ہو گیا کہ جھوٹ بول ہی نہیں سکے گا. اسی پر قیاس کر لیں، جیسے یہاں یہ آ رہا ہے کہ یعنی اصل تو ہمارا مقام یہ ہے کہ ہم اللہ کے آگے اپنی گردن کو جھکا دیں، یعنی یہ ہماری صفت ایسی بن جائے کہ شریعت مطہرہ جو اللہ کی منشا ہے، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے نازل فرمائی ہے، وہ ہمیں اس پر چلنے کی ایسی استعداد حاصل ہو جائے کہ اس کے خلاف نہ چل سکے، ہر حکم کو مانے۔ یہ نہیں ہے
جو آج ہم نے بنا رکھا ہے، ہمیں سے ہر ایک غور کر لے اپنی مرضی کے چند احکام لے لیے
اور بڑے مطمئن ہے، ہمارا نفس مطمئن کر دیتا ہے۔ مطالبہ تو ادخلو فی السلم کافہ، پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا کہ چند چیزیں لے لی اکثر چھوڑ دی، چند گناہوں سے بچ گئے اکثر میں مبتلا ہیں اور بڑے مطمئن ہیں، تو مقام یہ ہے۔ لیکن یہ مقام فرماتے ہیں کب ہوگا؟ جب تک تو اپنے نفس کے ساتھ ہے اس وقت تک اس مقام کو کبھی نہیں پہنچے گا۔ نفس ہمارا دشمن ہے، اللہ کرے یہ دشمنی سمجھ میں آ جائے، یہ ہر وقت ہماری راہ مارتا ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں آتا ہے، یہ اللہ کی بغاوت پر ابھارتا ہے، یہ ہر اس چیز کو ہے جو اللہ چاہتے ہیں اس کے خلاف لے جانا چاہتا ہے۔ تو جب تک نفس کے ساتھ ہے، جب تک نفسانیت اندر غلبہ کیے ہوئے ہے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس مقام پر پہنچنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ ہمارا اپنا نفس۔ تو اس نفسانی قوت کو ہم نے مغلوب کرنا، یہ تصوف اسی کا نام ہے سارا، یہ تزکیہ یہی ہے، یہ نفس کا تزکیہ یہی ہے کہ اس کی منفی قوت کو توڑا جائے۔ یہ جو ابھرتا ہے اور مچلتا ہے شریعت کے مقابلے کے اندر جائے، تو یہ اس کو مغلوب کرنا آ جائے۔ تو جب تک نفس کے ساتھ ہے، یعنی یہ حاوی ہے، یہ امارہ بسو بنا ہوا ہے، یہ حکم دیتا ہے برائی کا بلکہ کرا کے چھوڑتا ہے اور پچھتاتا بھی نہیں ہے، سمجھتا بھی نہیں کہ غلط ہے۔ تو جب تک تو اپنے نفس کے ساتھ ہے، اس وقت تک اس مقام تسلیم نہیں پہنچ سکتا۔ اور اب یہ ہے پیر، میں اکثر عرض کرتا ہوں، یعنی وہ بوڑھا جس نے زندگی زیادہ گزاری ہے، اس کے تجربات زیادہ ہیں، مشاہدات زیادہ ہیں، انہوں نے نفس کے ساتھ ایک مدت تک کشتی کی، اس کے داؤ کو سمجھا، اس کے مکروں کو سمجھا، اس کو زیر کیا، اس کو مغلوب کیا، اس کے فن کو سیکھا، اس فن قدر کمال حاصل کیا، تو اس سے فائدہ اٹھا، اسی کی تشریف ہم آ رہے ہیں کہ جب تک، ایک تو بات یہ آ گئی کہ نفس کے ساتھ ہے، اس وقت تک اس مقام کو نہیں پہنچے گا، یعنی صحیح مسلمان نہیں بن سکے گا۔ لفظی مسلمان تو نام آ گیا، لیکن مسلمان مسلمانی صحیح طریقے سے حاصل نہیں ہو سکے گی جب تک نفسانیت اندر میں موجود ہے، یہ ڈنڈی مارتا رہے گا۔ اور جب تک تو نفس کو اس کی لذتیں اور حضور پہنچاتا رہے گا، اس وقت تک تو اس کی قید میں ہے۔ یہ بھی بات بتا رہی ہیں، یہ بھی تجربہ مشاہدہ، بس ہا برس کا اپنا ذاتی بھی، اور چونکہ آپ ایک منصب پر تھے اور ایک تربیت فرما رہے تھے، تربیت حاصل کرنے کے بعد ایک زمانہ آپ نے تربیت کی اور لاکھوں لوگوں میں آپ سے فائدہ اٹھایا، تو ان کی زندگیوں کے تجربات بھی آپ کے سامنے، اس لیے فرما رہے ہیں کہ جب تک تو نفس کو اس کی لذتیں اور حضور پہنچاتا رہے گا، نفس تو اپنے مزے کا طالب ہے، جو چاہے اس کو مزہ چاہیے، جائز ناجائز، یہاں مراد جو ہے ناجائز ہے، احواج ہے، نفس کی ناجائز خواہشات کا نام ہے، اور یہ مچلتا ہے۔ تو جب تک اس کے مزے اس کو دیتا رہے گا، اس وقت اس کے قائم رہے گا، یعنی اس کی رضا اس کو ملتی رہے گی، یہ قوی رہے گا، جری رہے گا، تو میں پھانس کے رکھے گا، اپنی قید میں رکھے گا۔ لیکن فرماتے ہیں اس کا حق تو اس کو پورا نہیں، اور اس کے حل سے اس کو باز رکھ. نفس کا حق ہے اور ایک ہی اس کا حق ہے. حق تو پورا نہیں لیکن اس کے حل سے, یعنی جب یہ تجاوز کرے روک لے. وہ یہی فن ہے, یہی سیکھنا ہے. یعنی جو جائز خواہشات اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہیں وہ اس کا حق ہے, وہ شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کے جائز حقوق اس کو دے, لیکن جب تجاوز کرے, یعنی ان جائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقوں پر ہمیں ابھارے روک دے, یا ناجائز خواہشات کے پیچھے پڑ جائے ماحول کی فضاؤں سے متاثر ہو کر, جو آج ہو رہا ہے جی سبھی کر رہے ہیں, سب مزے اڑا رہے ہیں, ایش اڑا رہے ہیں, وہ جو غلط مزے ہیں اس سے روک لے. اس لیے فرما رہے اس کا حق تو پورا ادا کرے اور یہ حد سے اس کو باز رکھے, اور اس کا حق اس تک پہنچا دینے میں اس کی بقا ہے. اس لیے نفس کو مارنا نہیں ہے, اس کا حق دینے میں اس کی بقا ہے, جو اس کا جائز حق ہے. یعنی جائز خواہشات جو ہیں, جائز ضروریات جو ہیں, اس میں اس کی بقا ہے, اور اس کا حظ اس کو پہنچانے میں اس کی حالت ہے. ناجائز خواہشات یا جائز خواہشات کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا, اس میں کس کی ہلاکت ہے؟ اسی کی ہلاکت ہے, نفس کی ہلاکت ہے. اور آگے تھوڑی تفصیل اور برداشت فرما رہے ہیں, اس کا حق تو صرف اتنی مقدار کھانا اور پانی اور کپڑا اور پڑ رہنے کے قابل مکان جس کے بغیر چارہ نہیں. آج یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ حق کا متعین فرما دیا, ضروری کو بتا دیا. جیسے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ضروری ضرورت, آج ہم نے ہر چیز کو ضرورت بنا لی ہے, خود ساختہ ضرورتیں اپنے پر مسلط کر لی. ضرورت ضروری چیز کیا ضرر سے ہے, جس کے نہ ہونے سے واقعی ضرر ہو. ضروری کیا چیز ہے؟ جس کے نہ ہونے سے واقعی حقیقت میں ضرر ہو, نقصان ہو. اب آپ غور کر لیں, یہ چیزیں دل دماغی یہی ہیں, رحمی ضرر نہیں ہے. وہ اپنے طور پر سوچ رکھا ہے, وہ یہ فرما رہی ہے. اس کا حق کتنا ہے؟ اتنی مقدار میں کھانا اور پانی اور کپڑا اور پڑ رہنے کے قابل مکان جس کے بغیر چارہ. اور اس کا حظ کیا ہے؟ لذتیں اور خواہشات, جس کی کوئی انتہائی نہیں. خواہشات کی کوئی حد, ایک پوری کرو اگلی, اس کو کرو اگلی, پھر اس سے آگے, پھر اس سے آگے, ایک لمبا سلسلہ ہے. آگے فرماتے ہیں جس کے بغیر چارہ نہیں, اور حظ لذتیں خواہشات ہیں. آگے پھر بتا فرما رہے ہیں اس کا حق بھی جس کا پہنچانا ضروری ہے شریعت کے ہاتھ سے لے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. آج سے ہزار سال پہلے جو آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اپنے دل کی اصلاح کے لیے, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے, نفس کا حق مارنا اسلام میں نہیں ہے. حق اس کا دو, لیکن حق کیا ہے وہ بتا دیا, جس کے بغیر چارہ نہیں. اور اس کا حق اس کو دینا بھی ہے تو کیا؟ شریعت کی کے ہاتھ سے لے. یعنی ہم پہلی بات بھی آ گئی جو شروع میں فرما دی, کہ اسلام کی حقیقت حق تعالیٰ کے سامنے گردن جھکانا، یعنی شریعت مطہرہ کو دل کی گہرائی سے تسلیم کر کے اس پر عمل کرنا۔ تو نفس کا جو حق ہے جو پہنچانا ضروری ہے، جس کے بغیر گزارا نہیں، اس کو بھی شریعت کے ہاتھوں سے، یعنی ہم شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کا حق دیں۔ مسلمان کا کام بننا یہ ہے کہ شریعت کی حدود کے اندر جو خواہش پوری ہو رہی ہے، لیکن شریعت سے تجاوز کرنا، اللہ ہمیں بھی وہ استعداد عطا فرما دے، فرماتے ہیں۔ تو اس کا حق بھی جس کا پہنچانا ضروری ہے شریعت کے ہاتھ سے لے، اور اس کے حظ کو تقدیر اور حق تعالی کے علم سابق کے حوالے کر، اس کے حظ کو تقدیر، تقدیر کیا ہے حق تعالی کے علم سابق، یعنی اللہ نے جو فیصلہ فرما رکھا ہے، جو قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ تقدیر یا اس کے حوالے کر کے، تقدیر میں ہوگا تو یہ بھی مل جائے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ اللہ یقین نصیب فرماتا ہے۔ حق تو دے اور حظ کے لیے تقدیر کا انتظار کر، سیدھی سیدھی سی بات، اگر مقدر میں ہے تو مل جائے گا، نہیں ہے تو نہیں ملے گا، جائز، یہ حض جائز حض ہے، ناجائز کی طرف تو بالکل، ناجائز کی تو رغبت اللہ سے مانگے دل سے نکل ہی جائے، کشمکش تو چلے گی، اللہ اندر وہ قوت دے گا اس کے ناجائز حض کو روکیں، یہ مچلے گا، یہ تو عجیب ہے۔ اللہ ہمیں اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مخبوط الحواس جیسے ہوتا ہے نا، یہ سنتا نہیں ہے، یہ اندر ہی اندر ہی اندر گود میں بیٹھا جہاں تقاضا کرتا رہتا کرتا رہتا، ہر آدمی سوچ لے واسطہ پڑتا رہتا، جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ خلاف شریعت ہے، لیکن یہ اپنے مزے کے لیے ایسی ضد کرتا ہے، ایسے طریقے سے کہ بس مخبوط الحواس، کوئی اس کو نہیں انجام کیا، کوئی اس کو نہیں۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کے حق کو جو کہ پہنچانا ضروری ہے شریعت کے مطابق، شریعت کے ہاتھ سے لے، اس کے حظ کو تقدیر اور حق تعالیٰ کے علم سابق کے حوالے کر کہ مقدر ہوگا تو اسی طرف سے حکمن پہنچے گا، اگر نہیں ہے تو نہیں پہنچے گا، لیکن نہیں پہنچے گا تو نقصان کوئی۔ اس کو حلال غذا کھلا، حرام مت کھلا، یہ صوفی ہیں جی، آج ہم نے پتہ نہیں صوفی کا کیا بنا رکھا ہے، خود ہی ہم نے صوفی چھوٹی داڑھی صوفی صاحب، صوفی صاحب ہیں، اور پھر اس کے جو کرتوت دیکھے تو یہ صوفی ایسے ہوتے ہیں جی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ ہیں اصلی صوفی جنہوں نے محنت کر کے دل کو صاف کر لیا، نفس کی علائشوں کو مغلوب کر لیا، نفس کے مکروں سے بچ گئے، شیطان کی علائشوں سے دل کو صاف کر لیا، یہ ان کے ارشادات ہیں اور اپنے تجربات بتا رہے ہیں۔ کہ اس کو حلال غذا کھلا، حرام مت کھلا، اور آج اس کا تصور ہی مٹ گیا۔ حلال غذا کھلانے سے نفس کے اندر اطاعت کی رغبت ابھرے گی، اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے والے اعمال کی قوت بڑھے گی، ہمت بڑھے گی، اور حرام کھلانے سے گھٹے گی. اتنی سی بات. یہ جب اللہ والوں کے واقعات پڑھتے ہیں، بعض کا قصص الاولیاء پڑھنے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی کثرت عبادت کے تذکرے پڑھ کے سن کے پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے پر قیاس کر لیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو مشکل ہے، یہ پتہ نہیں کیسے کر گئے. اندر ہی اندر اشکال چلتے ہیں، پھر اعتراض جڑتے ہیں، بعض اظہار کر دیتے ہیں جرت کر کے، بعض اظہار نہیں کرتے، اندر دن پتہ نہیں کیسے کر لیا. اکثر ذکر کرتا امام آدھو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 40 سال جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. ہمارا وضو ٹھہرتا ہی نہیں ہے، ہم کیا فیصلہ دے دیتے ہیں جی یہ ممکن. جی لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ حلال غذا کی تاثیر ہے، اندر میں وہ قوت ہے، اندر میں وہ ہمت ہے، اندر میں وہ صلاحیت ہے، اندر میں وہ استعداد ہے. جیسے ایک واقعہ پرانے زمانے کا، اللہ ہمیں سمجھا دے کہ ایک اپنے وقت کے امام دوسرے امام کے مہمان ہوئے، رات قیام کیا. اب کھانا جو آیا تو جناب منگواتے گئے اور کھاتے گئے، منگواتے گئے اور کھاتے گئے، منگواتے گئے اور کھاتے گئے، اور ڈھیروں کھا لیا، خوب کھایا، خوب کھایا. تعجب ہوا گھر والوں کو کہ بھی اللہ والے ہیں، مشہور ہے کہ اللہ والے تو کم کھاتے ہیں. کیوں؟ ہم ہیں نا مشہور کہ اللہ والے. ہم نے اسکول میں ایک کہانی پڑھی تھی، ایک حکایت، کسی بادشاہ نے کسی اللہ والے کو بلایا، دعوت کی، اپنے بیٹے کے ساتھ گئے، تھوڑا سا کھایا بس. گھر آ کے کہتے اپنی بیوی سے لا بھی کھانا لا. دیکھا بادشاہ کے ہم دعوت پر گئے تھے اور پھر آگے کھانا مانگ رہے. میں نے اس لیے کم کھایا کہ اس کو پتہ لگے کہ اللہ والے کم کھاتے ہیں، اس بھرم کو رکھنے کے لیے اللہ والوں کا. سمجھدار تھی بیوی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کھانا تو مانگ رہے ہو تو نماز بھی دوبارہ پڑھ لو گی. کہ نماز وہاں پر تو خوب لمبی پڑھی، کہ ہاں پڑھی تو وہ بھی دکھانے کے لیے پڑھی ہوگی کہ کھانا کم کھاتے ہیں. یہ ایک شعور تھا اس زمانے میں، اس اللہ والی کے دل میں اپنے میاں کی تصلاح کر دی. تو ان بزرگوں کے یہاں جب اس بزرگوں نے کھانا کھایا اور اتنا بے تحاشا غیر معمولی طور پر زیادہ کھا گیا تو تعجب ہوا. پھر وہ زمانہ پرانے زمانے کا ایسا نہیں ہے کہ واش روم اٹیچ موجود ہے، گھر جانا پڑتا تھا نا پہلے زمانے میں نا جنگل میں نا. پھر پانی کی بھی یہ نہیں ہے کہ ٹوٹی کھولی پانی مل جائے، پانی کا بھی انتظام کرنا پڑتا تھا. تو ایک لوٹا بھر کے رکھ دیا کہ رات کو حضرت کو ضرورت ہوگی تو تہجد پڑھیں گے، اللہ والے پڑھتے ہیں تو انتظام قریب سے پانی مل جائے گا. مسلح رکھ دیا کہ رات کو اٹھ کے اللہ کی عبادت کریں گے. اب جو صبح دیکھا تو لوٹا پانی کا ویسے ہی بھرا ہوا، استعمال ہی نہیں ہوا، وہ مسلح ویسے لپٹا ہوا. تو تعجب ہوا کہ کھانے پر آئے تو ٹھوستے چلے گئے اور پھر سونے پر آئے تو سوتے ہی رہے کہ لوٹا بھرا پڑا مسلح لپٹا ہوا. تو صاحب خانہ جو ہے میزبان کی بیٹی نے اپنے والد سے کہا ذرا پوچھے تو صحیح، معمولی چیز ہے نا، توقع نہیں تھی. انہوں نے پوچھا کہ میری بیٹی یہ پوچھ رہی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ کھانا جب آیا نا تو جتنا میں کھاتا تھا میرے اندر نورانیت بڑھتی تھی. وہ کھانا ایسا نورانی تھا، حلال طیب اور صالح گھرانے کا اور نیک ہاتھوں سے پکا ہوا اور ذکر فکر کے ساتھ پکا ہوا، تو اس کے کھانے سے اندر میں گرانی نہیں آ رہی تھی بلکہ کیا ہو رہا تھا، نورانیت آ رہی تھی. اب یہ ذوق کی بات ہے، ہم تو کھانے کے ظاہری ٹیسٹ پر فریکتا ہے نا، وہ کھانے کے اندر کی نورانیت پر فریکتا کھاتے گئے. اب وہ کھانا جتنا کھاتے ہیں کہ اندر کے لطافت بڑھتی گئی. وہ کہتے ہیں اتنی بڑی اسی کے لیے، اس کو کہ موقع ہے خوب کھا لیا. پاکیزگی اللہ ہمیں بھی سمجھا دے کہ اصل پاکیزگی یہ ہے، اصل لذت یہ ہے. ظاہری لذت جتنا مزیدار کھانا ہوگا تو زیادہ کھا سکیں گے، ایک حد تک ہی ہے نا، پھر تو بریک لگانی پڑتی ہے نا. لیکن روحانی، اس روحانیت کو لینے کے لیے مطلب فتح کہ خوب کھایا، مطلب نے پتہ اٹھایا کہ پھر پتہ نہیں آتا. تو فرماتے ہیں کہ وہ ایسا لطیف کھانا تھا، لفظ لطیف اللہ کرے سمجھ میں آ جائے، اتنا لطیف کھانا تھا. یہ ذوق کی چیز ہے کہ میرے اندر ایسی لطافت آئی کہ وضو کی حاجت نہیں، پوری رات بیداری کا موقع استعداد مل گئی. ایسا کھانا تھا کہ پوری رات وضو کی حاجت اس لیے لوٹا پڑا. اب جب میرے اندر میں یہ کیفیت آئی، صاحب ادراک تھے، صاحب ذوق تھے، پہچان گئے کہ فائدہ اٹھائیں سے، ہم نہیں سمجھے گی اس کو. جس نے چکھا وہی جانتا ہے، یعنی وہ جو ہے اندر کی ایک حس ہے ہماری مری ہوئی ہے، ہم نہیں جانتے اس کو، لیکن ان کی بیدار تھی. تو وہ جو اس حس کی بیداری سے وہ اندر جو قوت آئی، وہ ایمانی قوت آئی، وہ روحانی قوت آئی، تو لطیف قوت آئی، تو اس سے فائدہ اٹھایا کہ بجائے اس کے کہ میں اپنی انفرادی عبادت میں لگوں، نماز پڑھوں، تو میں نے امت کے اجتماعی جو مسائل ہیں اس کی تحقیق کا کام شروع کیا، اور رات میں پتہ ہے اتنے مسائل کا میں نے استنباط کر لیا. تو مسئلہ لپٹا پڑا. یہ برکت کس کی تھی؟ حلال تھا. آج ہم کہتے ہیں جی فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہے، تہجد کو تو بھول ہی گئے. آج امت عمومی طور پر من حیث الامہ تہجد کی لذت سے نا آشنا ہو گئی، تو فجر بھی گئی. ہاں پکے نمازی کتنے ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں جی حضرت چار نمازیں تو بالکل نہیں چھوٹتی ہیں، فجر میں آنکھ کھلتی ہی نہیں. کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں نہیں کھلتی؟ بے مقصد رات دیر تک جگا رہے. ہم نے اپنا سائیکل چینج کر لیا. وہ یاد ہے ہمارا بچپن سارے گزار کی میری پیدائش میں یہیں گیا. مغرب کے بعد جو ہے نا سناٹا بازار میں شروع ہو جاتا ہے، عشاء کے بعد تو بند، جلدی سونے کا عام معاملہ. باہر نکلتے خوف آتا تھا، اتنی لائٹیں نہیں ہوتی تھی، بجلی اتنی تھی، اس گلی کے نکڑ پہ ایک چھوٹا سا ٹمٹماتا سا بلب سا لگا ہوتا تھا، ہلکی ہلکی سی روشنی، جلدی سو جانا اور صبح ماشاء اللہ جلدی اٹھنا. جب جلدی سونا تو جلدی اٹھنا معمول تھا، اور اب کیا ہو گیا ہے؟ اب رات ساری گزار گزار رہتا ہے. اور صبح کا وقت آ گیا تو پھر کیسے ہم کھل لیں؟ کیوں؟ مال کی مادیت کی لذت کی خاطر جاگ رہے ہیں، جگا رہے ہیں، اور روحانیت کی لذت سے ناآشنا ہے، بوجھل پن ہے۔ کئی صاحب کہتے ہیں جاگ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں صرف پڑھ کے سو جائیں، مت نہیں پڑھتی جی۔ اور جس کو یہ لذت مل گئی، جس کی اندر کا یہ حادثہ بیدار ہو گیا، یہ ان کے تذکرے اور اس کے اسباب بتا رہے ہیں کہ یہ ہے، وہ نہیں رہ سکتے۔ قرآن بتا رہا ان کے تعلق سے تجافا جنوب ہم انل مزاج، اس کی تشریح میں فرما رہے تھے کہ یہ اپنے بستروں سے جفا کرنے والے ہیں، ہم اپنے بستروں کے وفا کرنے والے ہیں۔ تہجد کے وقت ہمارا بستر ہمیں پکڑتا ہے اور ان کا بستر ان کو اچھال لیتا ہے۔ جی بہت دفعہ ذکر کیا، شاہ یعقوب صاحب بھوپال والے رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب صحبت اہل دل کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں، اللہ والوں کی کتابیں پڑھنی چاہیے، نورانیت ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے بڑھاپے کا وقت کہ بڑھاپے کے اندر امراض کی وجہ سے، عوارض کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے نیند کی کمی، رات کو نیند نہیں آ رہی، لیٹ رہے ہیں، ہوتا ہے پر، اور جب تہجد کا وقت آتا جو میرا ایک معمول رہا زندگی بھر رہا اٹھنے کا، اب نیند غلبہ کر رہی، اتنا اس کو آنے نہیں دیتا، میں بگاتا ہوں۔ کہ جو آنے کا وقت تھا اس وقت آئی نہیں ہے، اب جو جاگنے کا وقت اب آ رہی ہے، تو تیرا کوئی کام نہیں، یہ کون کرے گا؟ نفس تو بہانا بات ہو تو کہے گا کہ رات بیماری کا غلبہ بڑھاپا ہو گیا، اب کیا کرے جی، نفلی تو ہے نا۔ لیکن جو اس وقت کی لذت سے آشنا ہے وہ سو نہیں سکتا۔ ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے شیخ، وہ اپنا واقعہ بتاتے ہیں نفس کے بہانے باز کا، کہ ایک دفعہ بیماری کا غلبہ بڑھاپا تو تھا ہی، اور تہجد کی عادت، آنکھ تو کھل گئی، تہجد کے وقت میں معمول جن کی عادت بن جاتی ہے وہ سو نہیں سکتے، آنکھ کھل گئی لیکن ہمت نہیں، اٹھ کے نماز پڑھنے کی ہمت نہیں، اور نفس بہانے بات، یہ بہانے بتا رہا ہے کہ کوئی بات نفلی تو ہے نا، زندگی بھر پڑی ہے، آج وہاں سے ایک دن نہ پڑھ تو کیا رہ جائے، ہمت ہی نہیں ہے، بیماری ہے، معذوری ہے، یہ فتوے دے رہا ہے۔ اس کی بات مان لی کہ ٹھیک ہے، آج یہاں پڑھ جائے، آج زیادہ غلبہ بیماری کا، زوف کا زیادہ غلبہ، نکاحت کا زیادہ غلبہ ہے، چلو بھی ٹھیک ہے، لیکن نیند آ نہیں رہی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے ایک دم خیال آیا کہ یہ وقت تو دعا کی قبولیت کا ہے، آواز تو لگ رہی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کروں، یہ آواز لگ رہی، تو بھائی اس وقت سے فائدہ تو اٹھا لو، چلو اٹھنے کی ہمت نہیں، نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، تو چلو لیٹے لیٹے کچھ دعا کر لوں، اس گھڑی سے فائدہ اٹھا لو، تو نفس کو بہلا کے لگا دیا، چل بھی لیٹے لیٹے، اب جو شروع کی تھوڑی سی مناجات، اللہ کرے ہمیں بھی شوق لگ جائے، مناجات کی لذت سے آشنائی اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، پریزیڈنٹ کے ساتھ بات کرنے کا موقع مل جائے خوشی سے پھول آنی سماتا، اللہ سے بات کرنے کا شخص مل جائے اس کی لذت سے کہاں، جنہیں چکھی ہوتی ہے تو وہ پھر اپنے نفس سے کہنے لگے کہ بات تو ٹھیک ہے، شروع تو کر دی ہے، لیکن اگر تو وضو کر لے گا پھر زیادہ مزہ آئے گا، بے وضو شروع کر دیا اٹھ کے، تھوڑی ہمت کر لیں گے، ٹھیک ہے نفل نہ پڑھ، ہمت نہیں ہے تو وضو تو کر لے، لو اٹھ گئے اور دھیرے دھیرے جا کے استنجا کیا، پھر وضو کیا، اب وضو کر لیا، جب وضو کر لیا تو چستی آ گئی، اللہ کا عجیب معاملہ ہے وضو کے اندر بھی صلاح المؤمن، مومن کا اس میں کیا ہتھیار ہے، دشمن کے خلاف، نفس کے خلاف، شیطان کے خلاف مسلمہ ہتھیار باندھ لیا. تو میں نے کہا نفس تیری ایسی کی کیسی، مسلح بچھایا اور اب تو اٹھ گیا، اب تو اٹھ گیا مسلح بچھایا، اللہ اکبر. یہ نتیجہ کس کا ہے؟ حلال کا، مشتبہ سے بچنے کا، حرام سے بچنے کا. اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. تو فرماتے ہیں کہ نفس کو جو اس کے جو اس کا جو حق ہے، جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، وہ تو اس کو دے جس کا پہنچانا ضروری ہے، لیکن شریعت کے ہاتھ سے دے، شریعت کے ہاتھ سے دے. یہ دیکھیں یہ صاحب شریعت صاحب طریقت حضرت اکے ہر واز میں بار بار اس کا تذکرہ ضرور آئے گا، شریعت شریعت شریعت. یہ آج کا صوفی جو جال کہتا ہے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے، اللہ بچائے اس نفس کے مکروں سے، اس کی تعویلوں سے، اس کے بہانوں سے، یہ بات میں بات عجیب عجیب چیزوں سے جان کر. یہ فرما رہے ہیں، یہ ہیں اصل طریقت والے، یہ ہیں اصل صوفی، کہ اس کا حق شریعت سے ہاتھ سے، یعنی شریعت کی حدود کے اندر رہتے اس کو دے، اور اس کا حظ جو ہے جائز خواہشات، جس کی لذتیں ہیں جس کے پیچھے پڑ رہا ہے، جائز جو ہے ضروری ہے، اس کو علم سابق کے حوالے کر، تقدیر کے حوالے کر، کہ تقدیر میں ہوگا تو مل جائے گی، نہیں تو کوئی بات نہیں، حکمن ملے گا، یعنی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر رکھا ہے حکمن ملے گا، مل کر رہے گا، کسی کی طاقت نہیں، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. اللہ یقین نصیب فرمائے. اس کو حلال غذا کھلا، حرام مت کھلا، شریعت کے درازے پر بیٹھا اور پابندی کے ساتھ اس کی خدمت کرتا رہا. کس کی؟ نفس کی خدمت، اس کا حق ادا کرنے کے لیے شریعت کے دروازے پر بیٹھا رہ، پابندی کے ساتھ اس کی خدمت کرتا رہ، ضرور فلاح پائے گا. آگے فرماتے ہیں، کیا تو نے حق تعالی شانو کا ارشاد نہیں سنا کہ جو کچھ تم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لو، اور جس سے وہ تم کو منع کرے اس سے باز رہو. اب قرآن کا حکم سناتے ہیں، یعنی ہمارا کام کیا ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے وہ ہم لیں، جس سے روکیں اللہ کرے یہ ہمارے اندر یہ یقین کے درجے کے اندر یہ راسخ ہو جائے. تو یہ ساری کوشش اسی کے لیے ہے، یہ ذکر کا حلقہ اسی کے لیے ہے، یہ اللہ والوں کا تعلق اسی کے لیے ہے، یہ اللہ والوں کے ساتھ مربوط ہو کر ان سے لینا یہی ہے، اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ استعداد، وہ قوت، وہ ہمت کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ان کو پورا کرنے والے بن جائیں، جن کے کرنے کا حکم ان کو کرنے کے لیے لپکیں، اور جن سے روکا اس سے اپنے آپ کو کیا کریں، روک لیں. یہاں ہم ہمت ہار جاتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر وہ قوت کمزور ہوگی. تو اس ذکر کے ذریعے سے اندر میں وہ قوت لینی ہے. یہ وظیفے اس لیے ہیں کہ اندر میں قوت لینی ہے، وہ ہمت لینی ہے نفس کو مغلوب کرنے کے لیے، نفسانیت کو مغلوب کرنے کے لیے، شیطانیت کو مغلوب کرنے کے لیے، اور نفس و شیطان کے زیر اثر جو فضائیں خراب ہو چکی ہیں، جن کا ہمارے اوپر غلبہ ہو چکا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اس کے خلاف قوت حاصل کرنی ہے. اس کو سامنے رکھ کے اب ذکر کے مشق کر لیتے ہیں. اس لیے بار بار یہ بات عرض کی جا رہی ہے کہ ہم جب بھی ذکر کے لیے آئیں اپنے اندر سے ٹٹولیں، کوئی اور غرض ہے تو اس کو اندر سے نکالیں. ایک ہی غرض، ایک ہی مقصد کہ ہمارے اندر وہ قوت آئے، وہ ہمت آئے جو اللہ کے قریب کر دے. اللہ کے قریب کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ کی خوشنودی کے قریب کر دے، اس کی رضا کے قریب کر دے. اس کی خوشنودی، اس کی رضا، اس کی اطاعت میں، اس کی نافرمانی کو چھوڑنے میں ہے. تو شریعت مطہرہ پر چلنے کی ہمت حاصل کر لیں. تو انشاءاللہ اس کو سامنے رکھ کے ذکر کریں گے، اللہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہمیں عطا فرمائیں گے. ہمارے یہاں چونکہ ذکر قلبی کی، ذکر خفی کی مشق ہے، دل میں چپکے چپکے اللہ کو یاد کرنا، جس کا مستقل حکم بھی ہے وذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفۃ ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین، فرمایا جا رہا ہے، جس کا مفہوم ہے اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کرو، یعنی دل کے اندر عاجزی کے ساتھ، اور پکارے بغیر یعنی چپکے چپکے، اور صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، یعنی کثرت سے یاد کرو، غافل میں چلاؤ. تو غفلت سے نکلنے کا طریقہ قرآن یہ بھی بتا رہا ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل میں چپکے چپکے کثرت سے اللہ کی یاد بسا لو. اذکرکم، اللہ فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کی یاد دل میں بسائیں گے تو اللہ پاک ہمیں یاد فرمائیں گے. ہمارا یاد کرنا اللہ کے نام کے ساتھ، وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، فرمارے رب کو اس کے نام سے یاد کرو تبتل کے ساتھ. یعنی یہ صلاحیت لینی ہے، یہ قوت لینی ہے، یہ ہمت لینی ہے، اس کی مشق تنہائی کے اندر کرنی ہے اللہ کے نام کے ساتھ. فتبارک اسم ربی کا، بڑا متبرک نام ہے رب کا. تو یہ تصور کی مشق ہے، تصور سے دل پر لفظ لکھیں کہ اللہ، جو رنگ جس کو اچھا لگے، اور تصور سے دل میں تکرار اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ رگ رگ ریشے میں ایسے رچ بس جائے، سما جائے، تنہائیوں کے اندر بھی وہ میں ایسا یاد رہے کہ حرام کاموں سے روک دے، اس کی اطاعت کی رغبت ہمارے اندر بڑھتی چلی جائے. تب اس کی مشق کر لیتے ہیں، اللہ سے مانگو، جس سے مقصود ہے دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی اللہ ہمیں عطا فرما دے گا. تب تصور سے دل میں دیکھیں لفظ کیا، اللہ، تصور کی آنکھ سے اور تصور کی زبان سے تکرار کریں اللہ 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 اللہ. اب تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیجیے.
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وعذاب النار يا أول الأولين يا رب العالمين يا رحمن اللهم اغفر لنا من اشتقنا ونقول به بيننا وبين معاصينا ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تخفن به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما اهديتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعدنا عنك وارض عنا يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الرؤوف الاكرم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد